أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. مولا امام رضا کی معروف حدیث ہے، انتہائی مفصل حدیث بھی ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے اس کے ایک فقرہ میں، الامام اس الاسلام النام وفرعه السام، امامت اساس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے اس اسلام کا جو نمو کرنے والا ہے، رشد پانے والا ہے، ترقی کرنے والا ہے، یعنی اسلام کا جڑ ہے، اور امامت اگر اسلام کے جڑوں میں ہو تو یہ اسلام ترقی کرے گا. تشبیہ دیتے ہیں اسلام کو ایک درخت کے ساتھ، اس درخت کے جڑ امامت ہے. درخت زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ نمو کرے، بڑھ جائے، رشد کرے، میوہ دے دے، سرسبز ہو جائے. فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کے جڑوں میں امامت ہو تو یہ اسلام زندہ اسلام ہے، ترقی کر سکتا ہے، رشد کر سکتا ہے، نمو کر سکتا ہے. اگر حقیقی اسلام نہ ہو، نقلی اسلام ہو، نام نہاد اسلام ہو، اموی اسلام ہو، امریکی اسلام ہو، عباسی اسلام ہو، ہر اصلی مال کے کوئی نقلی مال ہوتا ہے، اصلی خدا کے مقابل میں نقلی خدا، اصلی پیغمبر کے مقابل میں نقلی پیغمبر، اصلی امام کے مقابل میں نقلی امام. دیکھیں سونا اصلی سونے کے مقابل میں نقلی سونا، نقلی پیسہ. تو اسی لیے اسلام بھی دو قسم کا ہے، ہمیشہ شیطانی عوامل اور شیطان کے اعلی کار اسلام کا ایک نقلی نمونہ پیش کرتا رہے گا. اگر علم و معرفت ہو، علم و معرفت کے ساتھ بصیرت بھی ہو، عقل و معرفت ہو، تو یہ آدمی اسلام حقیقی کو تمیز دے سکتا ہے اسلام نقلی سے. سونا سمجھنے کے لیے اصلی سونا ہے یا نقلی سونا ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، ایک مہارت کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہے، تجربہ کی ضرورت ہے، ماہرین سے معلومات کرنے کی ضرورت ہے، آزمانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اسلام نقلی تیار ہوگا اور لوگ دھوکہ کھائیں. پیغمبر کے بعد مسلسل یہ کام ہوا. اب دیکھیے امام فرماتے الامامہ، امامت اساس ہے، بنیاد ہے اس اسلام کا، یا لفظی ترجمہ کریں تو امامت اساس ہے اسلام کا، وہ اسلام جو نمو کرنے والا ہے، ترقی کرنے والا ہے. وفرعہ، اور ساتھ امامت شاخہ بھی ہے، درخت کے جڑ ہوتے ہیں، شاخہ ہوتے ہیں، جڑ اس کی بنیادیں ہیں، شاخہ سے اس کے ثمرات نکلتے ہیں. امام کی جڑیں بھی امامت ہے، اس کے ثمرات نکلنے کے جو شاخیں ہیں وہ بھی امامت. وَفَرْعُهُ السامي، امامت کا فرع، اسلام کا فرع، وہ فرع جو سامی ہے بلند. اسلام ایسا درخت ہے جو انتہائی بلند ہے، اس بلند درخت کے بلند شاخے بھی امامت. شاخوں کے بغیر کوئی درخت ثمرہ نہیں دے سکتا، پھل نہیں دے سکتا. یعنی دوسرے عبارت میں درخت اسلام کے جڑ بھی امامت ہے، شاخیں بھی امامت ہے، یعنی اسلام پورا کا پورا امامت ہے. اسی لیے ہمارے احادیث میں فرماتے ہیں کہ اسلام صراط مستقیم ہے، اسی طرح سے احادیث میں فرماتے ہیں کہ امامت صراط مستقیم ہے، علی صراط مستقیم ہے، جناب سیدہ صراط مستقیم ہے، پیغمبر خدا صراط مستقیم ہے، مودت اہل بیت. آپ دعائے کیا نام ہے نطبہ کے اوائل میں ارشاد ہوتا ہے کہ مودت اہل بیت کیا ہے، فکانو ہم السبیل ہم المسلک الی رضوانک. اہل بیت راستہ ہے، سبیل ہے خدا تک پہنچنے کا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. اجر رسالت محبت ہے، اور وہ محبت خدا تک جانے کا راستہ ہے. کس طریقے سے ایسا ہے؟ اسی سے معلوم امامت جڑ ہونے سے. جڑ کس طرح سے ہے؟ آپ آئے غدیر میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس سے پہلی والی آیت میں یہ بھی ساتھ نازل ہوئی ہے الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوہم واخشونی. آج کفار مایوس ہو گئے، منافقین مایوس ہونے کی بات نہیں کی، کیونکہ منافقین نے اپنے کو مسلمانوں کے شکل میں لایا ہے، کافر ہے لیکن اپنے کو مسلمانوں کے شکل میں ظاہر کیا ہے، اور امید رکھتا ہے کہ منافقانہ رویے سے اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے انہوں نے مختلف مقامات پر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے منافقین نے. آج کفار مایوس ہو گئے، آج دین کامل ہوا، آج اسلام آپ کا پسندیدہ دین قرار پایا، اب تک اسلام ناقص تھا، امامت کے ساتھ اسلام کامل ہوا. اب تک مشرکین کو امید تھی کہ پیغمبر کے بعد آپ کی اولاد نرینہ نہیں ہے، پھر دوبارہ عہد جاہلیت زندہ ہو سکتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ علی جیسی شخصیت جو نفس رسول ہے جانشین بن گئی، مایوس ہو گئے. لیکن میری شاید مثال یہاں پر یہ ہے کہ اتمم تو علیکم، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، آپ روزے میں دیکھیے، میں پوری گفتگو نہیں کرتا ہوں، روزے کے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اتم الصیام الی اللیل، فرماتے ہیں روزہ کو تمام کرو رات تک. اگر رات ہونے سے ایک سیکنڈ پہلے آپ روزہ کھول دیں گے تو دن بھر کا بھوک اور پیاس ضائع ہو جائیں گی. دیکھیے ایک منٹ، ایک سیکنڈ پہلا، آدھے سیکنڈ پہلا. تو اتمو وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر 100% کام کیا تو نتیجہ مل گیا، کچھ ناقص رہا، کچھ ناقص رکھا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ دیکھیں کسی کے آپ پر 100 روپیہ ادھار ہے، آپ 90 دیں گے 10 بچے گا، 99 دیں گے تو 1 روپیہ بچے گا، یعنی جتنے دیتے جائیں گے اتنا ہی ادھار اترتا چلا جائے گا، ایسا ہے نا. لیکن کچھ چیزیں ہیں ایسی ہیں کہ 100% نہ کرے تو کل عدم. نماز سلام سے پہلے آپ پیچھے مڑ جائے، 4 رکعت جو پڑی وہ ضائع ہو جائے گی، روزہ 1 سیکنڈ پہلے. تو جہاں پر 100% نہ ہو، 99% سے بھی زیادہ ہو، کل عدم شمار ہوتا ہے، وہاں پر لفظ اتمو استعمال ہوتا ہے. یہاں پر کیا فرمایا؟ اتممت علیکم نعمتی، امامت کے ذریعے میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر امامت کی نعمت نہ ملی کچھ بھی نہیں ملا ہے. یعنی دیکھو اتمام وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر 100% مکمل کر لیا تو نتیجہ ملے گا، 100% سے کچھ کم چھوڑ دے تو نتیجہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس معنی کے پیش نظر اتممت علیکم نعمت، آج ولایت علی، امامت علی کے ذریعے نعمتیں پوری کر دی. یعنی آج کی نعمت اگر نہ ملی کچھ بھی نہیں ملی ہے، یہی معنی ہے نا. آج کی نعمت، آخری نعمت نہ ملی گویا آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. اس کی تائید دوسری آیت جو غدیر کے دن نازل ہوئی، ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آج کے پیغام پہنچاؤ، اگر آج کے پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس تسلسل کو دیکھیے، اس آیت میں، اتمو میں، اس آیت میں فرماتا ہے فما بلغت رسالتہ، خدا کے پیغام کو آپ نے پہنچایا ہی نہیں، اور واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو بچائے گا. پیغمبر کو اپنے جان کا خوف نہیں تھا، واضح جان. جب ایک مجاہد راہ خدا میں جان دینے کے لیے تیار ہے، پیغمبر خدا اپنے دربار میں، اپنے درسگاہ میں تعلیم یافتہ مجاہدین سے کہیں زیادہ ایمان اور عشق شہادت رکھتے ہیں، موت کا خوف نہیں ہے. مولا نہج بغم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کیوں ڈرے؟ قرآن میں نے وہ اشفقہ منہا، موسیٰ ڈر گئے. فرماتے ہیں کہ موسیٰ اس لیے ڈر گئے کہ وہ جو جاہل لوگ ہے، تماشائی لوگ ہے، وہ شاید معجزہ اور سحر کے فرق کو نہ سمجھ سکے، معجزہ اور جادو کے فرق کو نہ سمجھ سکے، جاہلوں کی بیوقوفی سے ڈر گئے. یہاں پر پیغمبر کو خوف یہی تھا. دوسرے مسائل میں کوئی پیغمبر کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یہاں پر کیا کہتے تھے؟ پیغمبر نے رشتہ داری کی بنا پر، داماد ہونے کے بنا پر علی کو جانشین بنا رہے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کو شک میں ڈال رہے تھے. یعنی نماز کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا تھا کوئی، روزہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا تھا، ولایت کے بارے میں یہ کہہ سکتا تھا اقربہ پروری ہے. اور مخالفت کرنے والے بھی بہت تھا، آپ خود جانتے ہیں تاریخ اسلام میں عام مسلمان بھی مانتے ہیں کہ ان کے اپنے بزرگوں نے قلم قرطاس کو روکا ہے. تو آج کے پیغام نہیں پہنچایا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کیوں امامت کی کیوں اہمیت زیادہ ہے؟ بلکہ امام کی محبت، مودت قربا کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن فرماتا ہے یہ اجر رسالت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا. اجر کا مطلب کہ معاوضہ ہے نا، معاوضہ برابر ہوتا ہے. یعنی آپ جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خرید فروش کرتے ہیں، کرایہ پر کسی چیز کو لیتے ہیں، تو جو پیسے دیتے ہیں برابر ہوتا ہے اس مال کا یا اس منفعت کو جو لیتے ہیں، ورنہ تجارت میں نقصان ہے. تو پیغمبر کی رسالت کا معاوضہ اجر رسالت قرار دیا، عظیم ترین ہستی کی عظیم ترین رسالت کا معاوضہ مودت. اور امامت کے بارے میں اس سے آگے بڑھا، مودت امامت کے لیے ہے نا، مودت اس لیے ہے تاکہ انسان مودت کے نور میں امامت تک پہنچ سکے. اور امامت اگر نہ ہو تو کچھ بھی نعمت نہیں ملے گی، کچھ بھی پیغام آپ نے نہیں پہنچایا. وہ جو مشہور حدیث یا سنی سب کے پاس ہے، کیا فرمایا؟ وَمَن لَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، جاہلیت کا موت مرتا ہے، کفر کا موت مرتا ہے. یہ اہمیت کس حوالے سے ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسلام میں جان توحید ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آغاز اسلام توحید ہے, بنیاد اسلام توحید ہے, ہدف اسلام توحید ہے, پیغمبر و امام بھی آئے ہیں لوگوں کو توحید تک پہنچانے کے لیے. اسلام کو سمیٹیں گے تو توحید, پھیلائیں گے تو اسلام. اسلام کو پھیلائیں گے تو یہ پورا دین, سمیٹیں گے تو لا الہ الا اللہ میں خلاصہ ہوتا ہے. یا ناقابل قبول چیزیں, یا صرف خدائی, یا شیطانی یا خدائی. اس کے باوجود کیوں فرمایا اگر آج کی نعمت نہ ملی, کچھ بھی نہیں ملا؟ اس کے راز یہ ہے, راز یہ کہ سابقہ ادیان آپ کے سامنے ہے. سابقہ ادیان میں 124,000 پیغمبر گزرے ہیں, کل انبیاء کی تعداد. ان میں سے کتنوں کا نام انسانوں کو یاد ہے؟ 25 سے زیادہ انبیاء بھی انسانوں کے یاد نہیں ہے. انسان فراموش, اور جو سازشی ہوتے ہیں, مفاد پرست ہوتے ہیں, اور حکمران ہوتے ہیں, خلاصہ اس قسم کے جو جن کے مفادات باطل سے وابستہ ہے, وہ سب مل کر حق کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء الہی میں سے 25 کا نام لوگوں کو یاد ہے. 104 آسمانی سے صرف قرآن سالم ہے. توریت اور انجیل, اور توریت اور انجیل تحریفوں کے ساتھ, اور زبور کے کچھ ٹکڑے موجود ہیں, باقی کسی کا نام نشان نہیں ہے. کیوں ایسا ہوا؟ جبکہ کیا ہے, پیغمبر خدا کے علاوہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تھے بڑی تعداد میں. کیوں ایسا ہوا؟ وجہ یہ تھا کہ انبیاء میں تسلسل نہیں ہوتا تھا, انبیاء کے آمد میں تسلسل نہیں ہوتا تھا. ایک نبی جب دنیا سے چلے جاتا, اس کی سارے تعلیمات کو مٹا دیتے تھے. تو سابقہ ادیان نابود ہو گئی, اسی لیے زیادہ خطرہ پیش نہیں آتا تھا. بعد میں نبی آتے تھے, اور نبی آ کر اس کو دوبارہ زندہ کرتے تھے, مشکل حل کرتے تھے, تحریف کا ازالہ کرتے تھے, بدعتوں کا مقابلہ کرتے تھے, باطل کو رسوا کرتے تھے. لیکن ابھی ختم نبوت ہونے والا ہے, تو اس دین کے لیے یہی خطرات ہیں جو سابقہ ادیان کے لیے پیش آیا. نابود ہو سکتا ہے, مٹ سکتا ہے, بلکہ بشر جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا وہ زیادہ خطرناک ہوتے چلے جاتا ہے. جب بشر ترقی کرتے ہیں تو مثبت ترقی بھی ہے, منفی ترقی بھی ہے. چور اپنے چوری میں, ڈاکو اپنے ڈاکے زنی میں, قاتل اپنے قتل میں بہت مہارتیں حاصل کرتا ہے, اسی طرح سے اہل حق حق میں. اسی لیے کسی دین کے لیے منافقین کو ان کے کتابوں نے خطرہ کے طور پر پیش نہیں کیا, لیکن اسلام کے لیے منافقین کو خطرہ کے طور پر پیش کیا. فرمایا کہ منافقین, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے سب سے نچلے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے پیغمبر آپ جہاد کرو کفار کے ساتھ, منافقین کے ساتھ, اور منافقین کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آ جاؤ. یہ ان تمام باتوں کے باوجود دیکھیے, وہ ان کی حالت کو دیکھیے, اسلام ابھی ختم نبوت کے اعلان ہونے والا ہے, کوئی اور نبی نہیں آئے گا, تو اسلام بھی نابود ہو سکتا ہے. باقی ادیان بھی دین خدا کے دین تھے, اسلام بھی خدا کے دین ہے. باقی ادیان کو چنانچہ وہ نابود کر سکے, اسلام کو بھی نابود کر سکے. ٹھیک ہے, خدا نے وعدہ کیا, لیکن خدا نے کیسا وعدہ کیا ہے؟ اسلام نے, حفظ اسلام کے لیے جو انتظام کیا ہے وہ امامت. خدا نے وعدہ کیا اسلام کو بچائے گا. حدیث ثقلین گواہ ہے, کیا کہتا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. بس دیکھیے, ختم نبوت اس وقت صحیح ہے جب دین کی حفاظت کا انتظام ہو جائے. ورنہ اگر دین مٹ جائے گا سابقہ ادیان کی طرح تو نئے نبی کی ضرورت ہے. تو اسلام نے کیا انتظام کیا؟ مسلمانوں کے گروہ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے اصحاب کا انتظام کیا, لیکن کبھی پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ دین کے حفاظت کے لیے اصحاب ہے. بعض وقت کہتے ہیں اصحاب کا نجوم فرمایا ہے, جبکہ اس حدیث کی سند پر اعتراض ہے. اعتراض کے باوجود بعض برادران ہیں مسلمان کہتے ہیں دیکھیے اہل بیت کشتی نجات ہے اور اصحاب ستارے ہیں, اور کشتی کے لیے ستارے کی ضرورت ہے, امت کو دونوں کی ضرورت ہے, کشتی کی بھی ضرورت ہے اور کشتی کو ستاروں کی ضرورت ہے. حدیث کیا ہے؟ میرے اہل بیت کی مثال سفینے نوح کی مثال ہے. اب کہتے ہیں سفینے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ستاروں کی, جبکہ وہ بھول گئے ہیں سفینے نوح کو ستاروں کی ضرورت نہیں تھی. وہ کشتی ستاروں کی طرف محتاج ہے جو کسی منزل تک جانا چاہتی ہے. سفینے نوح, کشتی نوح میں کیا تھا؟ مسافرین کا مقصد خود کشتی نوح تھا, یعنی نجات کا واحد ذریعہ کشتی نوح تھا. کشتی نوح کسی منزل تک, بندرگاہ تک جانے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. تشبیہ یہ نہیں دی کہ ہر کشتی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی, فرمایا سفینہ تھی نوح, نوح کی کشتی. یہاں سے پتہ چلتا ہے نوح کی کشتی جب ہے تو نوح کی کشتی کو ستاروں کی ضرورت نہیں ہے, اس حدیث کے کمزور ہونے کے باوجود. یا مولا سید شہدا کے بارے میں فرمایا حسین کے بارے میں, ان الحسین مصباح الہدا ہدا والسفینۃ النجا, نجات کا سفینہ, نجات کا سفینہ وہی کشتی نوح ہے. یعنی نجات پانے کے لیے جس کشتی میں آپ سوار ہو جاتے ہیں. اور وہاں پر یہ بھی فرمایا تاکہ کوئی نہ کہے ستاروں کی ضرورت ہے, چراغ ہدایت بھی ہے نجات بھی ہے, یعنی اس کشتی میں چراغ ساتھ ساتھ ہے. لیکن کشتی نجات ہونا خود علامت ہے کہ وہ کشتی, جو کشتی کے اندر نجات تھی وہ کشتی نوح ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حدیث ثقلین اور اس قسم کے متعدد احادیث بتاتی ہے کہ پیغمبر خدا نے, اسلام نے, اللہ تعالی نے ختم نبوت کا اعلان کیا. ختم نبوت کے اعلان کے ساتھ دین کے حفاظت کا اعلان کیا, کس کی شکل میں؟ قرآن و عترت کی شکل میں. امامت نہ ہو تو قرآن کی تفسیر میں تحریف کریں گے. ابھی مسلمانوں کو دیکھیے, قرآن کی کسی آیت میں, آیت کی تفسیر میں اتفاق نہیں ہے. قرآن کے آیت کو لے کر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. اگر مفسر امام نہ ہو, قرآن کتاب اختلاف ہے, کتاب اتحاد نہیں ہے. قرآن کتاب گمراہی ہے. خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کچھ لوگوں کی نجاستوں میں اضافہ کرتا ہے قرآن, کچھ لوگوں کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے قرآن. قرآن اس وقت کتاب مفید ہے جب اس کے حقیقی مفسر کے ساتھ ہو. آپ کہتے ہیں سب کچھ قرآن میں ہے, کہاں پر ہے؟ بہت سی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. آپ میڈیکل کی کتاب لے جا کے کسی کے پاس رکھو, یہ میڈیکل کی کتابیں ہیں, آپ کی بیماری کے سارے علاج اس نے بتایا, پڑھو. اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک ڈاکٹر میڈیکل کی کتابوں کو سمجھ سکتا ہے, ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. قرآن تبیان کل شے ہے, لیکن امامت کی تفسیر کے ساتھ. قرآن میں سب کچھ ہے اس کے حقیقی مفسر کے ساتھ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ختم نبوت جائز ہونے کے لیے ضروری تھا کہ دین کی حفاظت کا انتظام کرتا روز قیامت. اور خود پیغمبر خدا اس حدیث کے ذریعے جو متفق علیہ بین الفریقین ہے, حدیث ثقلین اور اس جیسے دوسرا حدیث, اس میں ہی فرمائے کہ دین کے حفاظت کا انتظام ہم نے کیا ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن و عترت. یہاں سمجھ میں آیا کہ امامت کی اہمیت کیا ہے. اگر امامت نہ ہو دین باقی نہیں رہ سکتا ہے, زندہ نہیں رہ سکتا ہے. بس ختم نبوت کی بھی جواز یہی ہے, اب تک دین اسلام باقی ہے یا نہیں ہے. اگر دین اسلام باقی ہے اس کا راز بھی امامت ہے. ختم نبوت کے جواز روز اول اور آج اور روز قیامت تک اسلام باقی ہے, اس کے راز بھی امامت. اگر امامت نہ ہوتی تو دین باقی نہ رہتا. زیادہ منطقی فلسفی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہے. جو لوگ اقتدار پر آئے انہوں نے سب سے پہلے سنت پیغمبر پر پابندی لگائی، یہ سب کو پتا ہے نا. یعنی پیغمبر کی جانشینی کے دعویٰ کرنے والوں نے سب سے پہلے سنت پیغمبر پر پابندی لگائی. سنت پیغمبر کے بغیر اسلامی کس تعلیم پر آپ عمل کر سکتے ہیں؟ نماز کی تذکرہ سینکڑوں بار قرآن میں ہے، نماز کس طرح سے پڑھنی ہے اس کا چھوٹے سے بھی طریقہ کار قرآن نے نہیں بیان کیا ہے، سنت بیان کیا ہے. سنت تفسیر قرآن ہے. سنت پر پابندی لگانے کا معنی ہے کہ قرآن کی تلاوت رہے، قرآن کی معرفت نہ رہے. دیکھیے سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے اسلام کی شناخت. اسی لیے کہا گیا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہوا سنتی، بعد میں جب ضرورت پڑ گئی. تو اس حقیقت کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ سنت پر ہم سنت کے پر پابندی لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ختم کرنا ہے نا، اس کا دوسرا کوئی یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ سنت کے بغیر آپ اسلامی تمام معارف کو دیکھیں، 70% کم از کم 70% سنت سے لیتے ہیں. تو امامت نہ ہو تو کتنا خطرناک ہو سکتے. جو جن کی خلافت پیغمبر کے نام سے ہے، اسلام کے نام سے، وہ خود اس سنت پر پابندی لگائے تو دوسرے دشمنوں سے کیا اب توقع رکھیں گے؟ کچھ چیزوں کی اہمیت علمی ہے، کچھ چیزوں کی اہمیت عملی ہے. ہم کہتے ہیں امامت اصول دین میں سے ہے. آپ دیکھیں توحید علمی اہمیت ہے، یعنی خدا نہ ہو نعوذ باللہ تو کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی خدا بنیاد ہے، اساس ہے. اگر دین میں خدا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے بغیر نبوت بے معنی ہے، خدا کے بغیر معاد بے معنی ہے، خدا کے بغیر امامت بے معنی ہے، خدا کے بغیر نماز روزہ سب بے معنی ہے. یعنی ان سب کی جڑ کیا ہے؟ بنیاد خدا ہے. خدا نہ ہو تو کیا، کس کا نبی، کس کا امام، قیامت قائم کرنے والا کون ہے، نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ خدا بنیاد ہے، علمی بنیاد. یعنی علمی لحاظ سے پہلا خدا ثابت ہونا پڑے گا، پھر نبوت کو آپ ثابت کر سکتے. اب نبوت کے لحاظ سے اگر نبی ثابت نہ ہو جائے تو اسلام ثابت نہیں ہوگا، قرآن ثابت نہیں ہوگا، قیامت بھی کس کے ذریعے ثابت ہوا ہے؟ پیغمبر کے ذریعے. یہ اور خدا دونوں اصول دین میں ہے علمی لحاظ سے، یعنی ان پر دوسرے موقوف ہیں. اگر نبی ثابت نہ ہو جائے قرآن ثابت نہیں ہوگا، تمام فروع دین ثابت نہیں ہوگا، امامت ثابت نہیں ہوگا، معاد ثابت نہیں ہوگا. آپ جب دلیل لاتے کیا لاتے ہیں امامت کے لیے؟ قرآن یا سنت دلیل لاتے ہیں نا. معاد کے لیے دلیل لاتے کیا لاتے؟ قرآن اور سنت دلیل لاتے. نماز کے لیے دلیل لاتے قرآن و سنت. تو پیغمبر ہے، قرآن بھی پیغمبر کی طرف سے ہے، سنت بھی پیغمبر کی طرف سے. اور پھر عدل، آپ کو الگ گفتگو. اب کچھ اصول دین کے نکات ہے جو عملی لحاظ سے اہم ہے. میں نے عدل کے لیے اس لیے گفتگو نہیں کہ طلبہ جو یہاں تشریف فرما جانتے ہیں، یہ حسن قوف عقلی سے مربوط ہے، انتہائی لمبی گفتگو ہے. تو دوسرا جو ہے معاد، قیامت. قیامت کے تصور، قیامت کی اہمیت کس لحاظ سے؟ علمی لحاظ سے نہیں ہے. علمی لحاظ سے جب قرآن نے کہا قیامت ہوگی، جب پیغمبر خدا نے کہا قیامت ہوگی، تو ہمیں یقین ہے، ہمیں اپنی عقل پر، اپنے ذہن پر اتنا یقین ہے جتنا پیغمبر کے فرمان پر یقین ہے، جتنا قرآن پر یقین ہے. بس علمی لحاظ سے معاد ہمارے عقل کے ذریعے سمجھ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہے عقلی دلائل ہے لیکن ضرورت نہیں ہے. لیکن معاد کی اہمیت کہاں پر ہے؟ عملی لحاظ سے. اگر قیامت نہ ہو تو لوگ نہ خدا کی عبادت کریں گے، نہ خدا کو مانیں گے، نہ پیغمبر کو مانیں گے، نہ امام کو مانیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے نا. قیامت کی اہمیت کس لحاظ سے ہے؟ پورے دین کے پشتوانہ اور حامی قیامت کا نظریہ ہے، قیامت کا عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے انسان دین پر پابند رہتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے. اس کی اہمیت کے عملی لحاظ سے امامت کی اہمیت بھی عملی لحاظ سے ہے. یعنی اگر امامت نہ ہو, سابقہ ادیان کی تاریخ گواہ ہے کہ دین باقی رہ نہیں سکتا. امامت نہ ہو دین باقی نہیں رہ سکتا ہے. کتابیں ضائع ہوئی ہیں, 103 کتابیں ضائع ہوئی ہیں. آخری کتاب ضائع ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. سارے ادیان نابود ہو گئے, آخری دین نابود ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. بس امامت کی اہمیت بھی عملی ہے, دین باقی نہیں رہ سکتا ہے امامت کے بغیر. اب صرف دین کے بقا نہیں, دین پر عمل بھی نہیں ہو سکتا امامت کے بغیر. ابھی جو بے عملی کس وجہ سے ہے؟ امامت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں نا. دنیا جہنم کی مثال پیش کرتی کس وجہ سے؟ امامت کے صراط مستقیم سے دنیا والے ہٹ گئے ہیں. تو امامت کی اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اہمیت کی ایک وجہ کیا ہے, دی عملاً دین باقی رہنے کے لیے امامت کی ضرورت ہے. امامت نہ ہو دین باقی نہیں رہ سکتا تھا. اسلام نے روزہ اول ختم نبوت کے لیے اور بقا اسلام کے لیے امامت کا انتظام کیا. اور آپ تاریخ کو دیکھیے, یزید نے مکمل فیصلہ کیا تھا اسلام کو نابود کرنے کا, مکمل فیصلہ کیا تھا. صرف یزید کا فیصلہ نہیں تھا, یہ روزہ اول سے یہ فیصلہ قدم بے قدم بڑھ رہے تھے اس منزل کی طرف کہ اسلام کو نابود کرنا ہے. سابقہ ادیان الہی کے دشمن حکمران ہوتے تھے, کفار ہوتے تھے, اور بے دین قسم کے, بے ایمان قسم کے مسلمان ہوتے تھے سابقہ ادیان میں. اسلام میں اسلام کے دشمن کفار, ضعیف اور ایمان مومنین بھی کفار کے ساتھ دیتے ہیں, اور حکمران, اور چوتھا طبقہ تھا جو منافقین. عرض کے قرآن نے خصوصی طور پر نشاندہی کی منافقین کا خطرہ زیادہ. پیغمبر نے فرمایا مجھے اپنے دین پر مومن سے کوئی خوف نہیں ہے, مومن سے نہیں ڈرتا ہوں. مومن اپنے ایمان کے وجہ سے دین کو نقصان نہیں پہنچائے گا. مجھے اپنے دین پر کافر سے بھی کوئی خوف نہیں ہے. کافر کو خدا قلع قمع فرمائے گا. مجھے اگر اپنے دین پر خوف ہے تو منافق سے خوف ہے کہ ظاہر میں ایمان دل میں کفر لیے ہوئے. عرض کے آیہ غدیر نے بھی فرمایا کفار مایوس ہو گئے, منافقین مایوس. فتح مکہ کے دن بنو امیہ کے منافقین نے کفر کے جھنڈے کو چھپایا اور منافقانہ اسلامی جھنڈے بلند کیا. کفر کے جھنڈے کے ساتھ مسلسل شکستیں ہوئی, لیکن منافقانہ جھنڈا جب بلند کیا, قرآن بالائے نیزہ رکھ کر بلند کیا, لوگوں کو شک میں ڈال دیا. قرآن بالائے نیزہ لوگوں کو شک میں ڈال دیا. حضرت پیغمبر کی سنت پر بہانہ کیا کیا؟ قرآن. کہا قرآن بچانے کے لیے سنت پر پابندی. امامت کے خلاف بھی کس کو استعمال کیا؟ قرآن کو. علی کے خلاف استعمال کیا؟ قرآن کو. تو یہ منافقین لیکن اندر ہے نا, اندر والے بہت گڑبڑ کر سکتے ہیں. جانتے ہیں اندر کون رہتے ہیں, ان کے افکار کیا ہے, ان کی جہالتیں کیا ہیں, ان کی غفلتیں کیا ہیں, بے بصیرتی کیسے ہے, کیسے بے خبر ہے. اسی لیے وہ مایوس نہیں ہوئے. اب دیکھیے, یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک درود ہے محمد علی محمد پر, قیام کربلا کے لیے جو دین کی ضرورت تھی بقائے دین کے لیے, اس کے لیے تین اماموں نے وعدہ کیا ہے. امام حسن مجتبیٰ نے زمین ہموار کیا ہے قیام کربلا کے لیے, حسین سید شہدا نے اس انقلاب کو عملی جامع پہنایا, قیام کو وجود میں لایا, اور سید سجاد نے اس قیام کو ابدیت بخشنے کے لیے اسیری کے دوران اور آزاداری کے ذریعے ابدیت بخشنے کے انتظام کیا. کیونکہ دین کے لیے عرض کیا, جس طرح سابقہ ادیان کے لیے خطرہ تھا, اسلام کے لیے خطرہ تھا. یہ خطرہ کب ہے؟ تا روز قیامت, امام کے ظہور تک, کم از کم امام کے ظہور تک دین کے لیے خطرہ ہے. اب طاقتور حکومتیں آتی ہیں, دین کو نابود کرنے پر تل جاتی ہے. اب جو چند دیندار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی امر معروف خطرے میں تو واجب نہیں ہے. سنا ہوگا آپ نے خطرے میں امر معروف واجب نہیں ہے. یہ ہے وہ ہے بہانے. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اتنی طاقت اور حکومتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا, بس ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو طاقت اور حکومتیں کب سے دین کو ختم کر چکی تھی. یہ ہمیشہ پیش آ سکتا ہے, صرف ایک زمانہ کے نہیں, ہمیشہ پیش آ سکتا ہے. تو ایک ایسے نمونہ کی ضرورت تھی کہ امت کو پیش کرے کہ دین کی قیمت اور دین کی اہمیت سب سے زیادہ ہے, کس طرح سے دین کی حفاظت کرنا, اپنی حفاظت نہ کر سکے دین کی حفاظت کرنا. دین سرچشمہ ہے, سرچشمہ باقی رہے, آب حیات جاری رہے تو لوگ آتے رہیں گے. تو اس کے لیے امام حسن مجتبی نے زمین ہموار کی. مولا سید الشہداء نے اس عظیم پیغام کو اپنے خون کے ذریعے دیا. سید سجاد نے اس پیغام کو پہنچایا. آج وقت کافی آیا, اسی لیے ابا وہ مظلوم امام تھے کہ کربلا کے خود نے فرمایا کہ میری جو صلح ہے معاویہ کے ساتھ پیغمبر کی صلح حدیبیہ کے مانند. صلح حدیبیہ میں بظاہر ان کے شرائط قبول کی تھی پیغمبر نے, لیکن حقیقت میں قرآن نے اس صلح کو فتح المبین کہا. بعد کے تمام فتوحات کے لیے زمین ہموار کیا صلح حدیبیہ. اسی طرح سے صلح امام حسن نے قیام کربلا کو تا روز قیامت زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے کردار ادا کیا. اب اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آج عرض کر رہا تھا یہ خود ائمہ اظہار کی امامت کا تقاضا ہے. امام یعنی حافظ دین, محافظ دین, محافظ اقدار اسلامی, محافظ اقدار انسانی, محافظ انسانیت. تو کربلا دیکھیے, یزید نے فیصلہ کیا تھا کہ شہید کرنا ہے, دین کو نابود کرنا ہے. کسی فرض کی میں مثال دیتا ہوں, عام طور پر ایک کارخانہ آپ لیجئے, ایک اچھا مال اس کارخانے سے نکلتا ہے, دوسرا کوئی آدمی ہے کارخانہ کمپنی بنانے والا, وہ کوئی نقلی مال تیار کرتا ہے. اب وہ کیا کرے گا, لوگوں کو پتہ چلے یہ اصلی مال ہے, میرے نقلی مال کو نہیں خریدیں گے. پہلا کوشش کرتا ہے لوگ اصلی مال سے بے خبر ہو جائے, یہ پوری کوشش کرے گا, لوگ بے خبر ہیں, ان کو پتہ بھی نہ چلے کوئی اصلی مال بھی ہے. پھر اپنے نقلی کارخانے کو تیار کرے گا. دو, اصلی مال سے بے خبر رکھنا, نقلی مال تیار کرنا, اصلی مال کو کارخانے کو بدنام کرنا. اگر کچھ لوگوں تک یہ اصلی مال پہنچ گیا, مشہور کرنا, اس میں یہ نقصان ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس طریقے سے اس کو بدنام کرنا. پبلسٹی کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف. اور پھر آخر میں ہو سکتا ہے کہ وہ اصلی مال والے ماہر لوگ ہیں, ایک دن لوگوں کو پتہ چلے کہ اصلی مال ہے نقلی مال, اور اصلی مال کی تمیز کرنے کی صلاحیت لوگوں کے پاس آ جائے, تو اصلی مال کے ماہرین کو ہی ختم کر دے. اسلام کے ساتھ یہی کیا گیا. پہلا مرحلے میں لوگوں کو اسلام سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی گئی, سنت پیغمبر پر پابندی لگا کر فضائل اہل بیت پر بھی پابندی لگی, قرآن کی جو تفسیر پیغمبر نے بیان کی تھی اس پر بھی پابندی لگی, صرف قرآن کی تلاوت, صرف ان احادیث کو اجازت ملی جس سے بنو امیہ راضی ہو. اس حد تک اسلام کی حقیقت بدل گئی. آپ دیکھیں علی کی شخصیت, علی ایک ناصبی بھی فضائل علی کے انکار نہیں کر سکتا, اتنی مسلم حقیقت ہے. ممکن ہے کافی حد تک انکار کرے, لیکن بہت سے فضائل علی کو انکار کر نہیں سکتا, لیکن مولا کو سب کرتے تھے. یعنی اس حد تک اسلام کی حقیقت بدل گئی تھی لوگوں کے سامنے, بالکل الٹ کر کے پیش کیا تھا. کتابیں نہیں تھی, حدیث پر پابندی لگی تھی, بنو امیہ کے چاہنے والوں کو بولنے کا حق تھا, دوسروں کو بولنے کا حق نہیں تھا. اس طریقے سے جب پوری حقیقت الٹ شکل میں پیش کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو اسلام سے بے خبری، اسلام کے حقیقی محافظین کو بدنام کرنا، کربلا میں چاہتے تھے کہ آخری وار کرے اور ان کا قتل عام کرے تاکہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے. یہی وجہ تھا جب مروہ نے کہا، عرض کیا مولا سے، یا حسین آپ بیعت کرے یزید کی، آپ کے بلائی اسی میں ہے. تو فرمایا علی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب امت دو چار ہو جائے ایسے راعی سے جو یزید جیسا ہو، یزید جیسا مسلمانوں کا حکمران بن جائے تو اسلام بچ نہیں سکتا ہے. اور یہی وجہ تھا جب سید سجاد جب واپس گئے، ابراہیمی میں طلحہ، طلحہ کا بیٹا جو جنگ جمل میں مارا گیا ہے، اس نے پوچھا کون بار، یزید نے فرمایا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو حینا کت کیدک وس اسعیک، تم جو کچھ کر سکتے کرو، نہ ہماری یاد کو مٹا سکتے ہو نہ ہماری وحی یعنی اسلام کو ختم کر سکتے ہو. یعنی تمہارا مقصد اسلام کو ختم کرنا ہے اور محافظان اسلام اہل بیت کو ختم کرنا ہے، نہ ہماری یاد کو مٹا سکتے ہو نہ ہماری وحی کو مٹا سکتے ہو. یہ وہ عظیم اقدام تھا جو حفظ دین کے لیے کیا، صرف یزید کے زمانے میں نہیں، رہتی دنیا تک کے لیے. اب اس میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ زمین ہموار کرنے والا امام حسن مصطفیٰ ہے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کس طرح سے امام نے کربلا کے قیام کے لیے زمین ہموار فرمایا. امام حسن مصطفیٰ بہت بڑے مظلوم امام ہیں، واقعا حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ شہید اگر آپ ہو جاتے تو کربلا کے لیے زمین ہموار نہیں کر سکتے تھے. حسین کے سامنے شہید ہونے کا راستہ تھا، لیکن امام حسن مصطفیٰ کی حالت ایسی تھی کہ اگر آپ شہید ہو جاتے، آپ کے ساتھ سارے خاندان رسالت شہید ہو جاتے، پھر یزید اور بنو امیہ کے لیے میدان خالی ہو جاتا، ان کا مقصد پورا ہو جاتا. تو وہ مظلوم امام ہے، لیکن خود امام حسن سے پوچھے، آپ فرماتے ہیں مظلوم امام حسین ہے، زہر دیا گیا امام حسن مصطفیٰ کو، آپ کی مظلومیت، مظلومیت تو بعض وقت اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسن مصطفیٰ، حسین وہی ائمہ ہے، وہ دو امام ہیں جو پیغمبر کے کاندھے پر چڑھتے تھے، پیغمبر پیار کرتے تھے، پیغمبر ان کو سواری دیتے تھے، اور مسلمان اسی پیغمبر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا، نانا کے پاس دفن کرنے کی اجازت نہیں دینا، دفن کرنے کے لیے جب لے گئے 70 تیر ان کی لاش میں پیوست ہو جانا، ان کے جنازے میں پیوست ہو جانا، پھر نکلا ہوا جنازہ دوبارہ دولت سرا میں واپس آنا، جب سید شہدا رونے لگے، امام حسن مصطفیٰ کی حالت کو دیکھ کر فرمایا بھیا حسین آپ گریہ مت کرو، آپ کے دن کی طرح میرے دن نہیں ہیں، لا یوم کیوم گیا حسین، حسین آپ کے دن کی طرح میرے دن نہیں ہے، آپ کی خیمگاہ پر 30,000 قصد قربت کے ساتھ حملہ کریں گے. حسن مصطفیٰ کی جنازے میں تیریں پیوست ہو گئی، لیکن بھائی تھے، بھائیوں نے تلوار نکالی، دفاع کرنا چاہتے تھے. خود امام حسن مصطفیٰ کی وصیت کی وجہ سے واپس لے گئے، بقیع میں دفن کیا. حسن مصطفیٰ کے جنازے میں بڑی تعداد میں چاہنے والے تھے، بنی ہاشم کے بہادر جوانان بنی ہاشم تھے، آل علی تھے، حسین سید شہدا تھے، لیکن سلام حسین پر، سلام حسین پر. کتنے مظلوم امام تھے. جب حسین شہید ہو گئے، گھوڑے دوڑانے کو حکم دیا ہے. دل خراش واقعہ یہ ہے، جب گھوڑے تیار ہو گئے لاشوں پر دوڑنے کے لیے، جب گھوڑے تیار ہو گئے لاشوں پر دوڑنے کے لیے, کوفے کے لشکر میں جو قبائل تھے ہر ایک آگے عمر سعد سے کہتے, عمر سعد ایک بہادر ایک مجاہد لڑتا ہے مارا جاتا ہے, یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے, لیکن اس کے مارے جانے کے بعد اس کی لاش پر گھوڑا دوڑنے کا مطلب یہ ہے اس کی, وہ غریب ہے, وہ بےکس ہے, اس کے خاندان کے پاس کوئی غیرت نہیں ہے, ہم برداشت نہیں کرتے ہمارے خاندان کی شہید کے لاش پر گھوڑے دوڑے. عمر سعد نے خطرہ کے احساس کیا, اپنے لشکریوں کو اجازت دی جس شہید کی لاش اٹھا کر لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ. دور سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے تھے, شہیدوں کی لاش اٹھا کر ایک ایک کر کے لے گئے, صرف حسین کی لاش رہ گئی. کسی مسلمان نے غیرت کا احساس نہیں کیا, لیکن حسین کے جوان بیٹا ہے سید سجاد دیکھ رہے ہیں, صرف بےکس غریب بابا ہے جس کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں. گھوڑے دوڑنے والے دوڑانے والے عمر ابن زیاد کے پاس جا کر کہتے, ہم نے بہترین ہستی کی لاش پر گھوڑے دوڑائی ہے, ہمیں اپنے انعامات سے نواز ہے. اب دیکھیں سید سجاد کے دل پر کیا گزرا ہوگا. دوسرا وہ موقع تھا جو سید سجاد کے لیے ناقابل برداشت تھا, وہ موقع تھا جب مقتل سے آپ کا گزر ہوا, شہیدوں کی لاشوں کا مشاہدہ کیا. آپ دیکھیں میدان میں شہید ہو گئے, گھوڑے بھی دوڑائے گئے, سر بالا نیزہ بلند ہو گیا, اب شہید سجاد کیا دیکھتے ہیں, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کوئی دفن کرنے والا نہیں, کوئی غسل کفن دینے والا نہیں, آپ کی حالت غیر ہو گئی. شہزادی نے فرمایا, بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں, آپ کی جان نکل رہی ہے. فرمایا, پھپھی اماں ان اشقیاء کو آپ نہیں دیکھ, اپنے مردوں کو تو دفن کرتے ہیں لیکن ہمارے شہیدوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. سید سجاد کے دل پر یہ غم شدید انداز میں برقرار رہا. ایک دن مدینے میں جا رہے تھے, کوئی غریب چیخ رہا تھا, میں غریب ہوں, میں بےکس ہوں, میری مدد کرو, امداد کرو. آپ رک گئے, فرمایا, اے غریب یہ بتاؤ اگر تمہاری موت آ جائے کوئی تمہیں دفن کرے گا یا نہیں. عرض کیا, اپنے رسول اللہ, مسلمانوں کا شہر ہے, مسلمانوں پر واجب ہے کہ کسی کو دفنائے بغیر نہیں چھوڑتے. کربلا کی طرف رخ کیا, مولا بابا یہ آپ کی قسمت تھی, 3 دن تک دفن کے بغیر کربلا کی تپتی ریت پر. اللہ